ہوا وہ الذی وہ ہے جو کہ وہ ہے جو کہ یا وہی ہے جس نے کہ ارسلا بھیجا رے سین لام مادہ سے باب افعال میں ارسلا یرسلو کسی چیز کو کھول دینا جانے دینا ان معنوں میں بھی آتا ہے. مثلا کتے کو شکار پہ چھوڑا اس کے لیے بھی آتا ہے ارسلا کلبہو. تو بنیادی معنی بھیجنا جیسے بندھی ہوئی چیز کو کھول دے کے جاؤ. ارسال الیدین ہم کہتے ہیں نماز میں ہاتھ چھوڑ کے جو پڑھتے ہیں جیسے شیعہ حضرات ہیں یا بعض اور ہیں مالکی وغیرہ یا شاید خارجی بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. عجیب بات یہ ہے ہمارے ہاں کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہو تو سمجھا جائے گا شیعہ ہے, لیکن خارجیوں کے ہاں بھی یہی ہے. یہ کسی کتاب میں بھی پڑھا تھا, پھر ایک مسجد کی تصویر دیکھی عمان کی, عمان خارجی ریاست ہے یہ مسجد, تو وہ اس میں آدمی میں نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال مالکی پڑھتے ہیں اسی طرح سے ان کے ہاں. اس کے مقابلے پر ہاتھ باندھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں قبض الیدین. قبض الیدین ہاتھ باندھ, دونوں ہاتھ باندھنا. ارسال الیدین دونوں ہاتھوں کو جانے دینا نیچے چھوڑ دینا. تو ارسال کے میں اصل بنیادی معنی بتا رہا تھا کہ یہ ہوتے ہیں. تو ارسل میں نے اس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو. رسول ایک اسم ہے اسی رے سین لام مادہ سے فعول کے وزن پر. تو گویا کہ اس میں فعول کا وزن عموماً صفت ہی کے معنوں میں آتا ہے, بھیجا ہوا کے معنوں میں آتا ہے گویا کہ یہ. کبھی کبھی فعول کا وزن فائل کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسے غفور میں نے بخشنے والا, شکور میں نے شکر کرنے والا, اس طرح سے بھی آتا ہے. تو یہاں رسول بمعنی بھیجا ہوا. ارسل یرسلو سے اگر ہم اس میں مفعول بنائیں تو بنے گا مرسل, اور وہ مرسل کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے مرسلون مرسلین. گویا کہ مرسل تو مشتق ہے ارسل یرسلو سے, اور یہ ویسے ہی ثلاثی سے فعول کے وزن پر بنتا ہے, معنی ایک ہی ہوتا ہے مرسل کا بھی اور رسول کا بھی. ایلچی پیغام لے جانے والا, اردو میں ترجمہ سیدھا رسول ہی ہم کرتے ہیں. وہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا, ہدا کے ساتھ. بے یہاں سببیہ نہیں ہے ہدایت کی بنا پر نہیں, بلکہ مع الہدا کے معنی میں آیا ہے اس کے ساتھ بھیجا. الہدا ہدا یہدی سے مصدر ہے, ہدا یہدی ہدن و ہدایتن. ہدایتن عجیب بات ہے کہ عربی لفظ ہے لیکن قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا, مصدر ہی ہے وہ بھی. ہدن استعمال ہوا جہاں استعمال ہوا, اردو میں ہدن نہیں استعمال ہوتا, ہدایت استعمال ہوتا ہے لمبی تے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. جس نے بھیجا اپنا پیغمبر ہدایت کے ساتھ. وہ ہدایت یا راستہ دکھانا کون سا ہے, وہ اسلام لے جو بھی, قرآن بھی ہدایت ہے اسلام بھی, وہ تو تفسیر کی بات ہے. آگے آتا ہے ودین الحق ہے, یعنی وب دین الحق ہے. دین کی جر اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بالہدا والے جو با جر ہے. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے بھائی, کتاب تمہیں کتاب اٹھانا بھی مصیبت معلوم ہوتا ہے, اتنے نازک ہو گئے ہو. دین الحق, حق کا دین, یہ ترکیب اضافی ہے توصیفی نہیں ہے, لیکن اردو میں ہم ترجمہ اس کا صفت موصوف کی طرح ہی کریں گے برحق دین. ودین الحق کے, حق کے دین کے ساتھ, یعنی وہ دین جو حق کا ہے یا برحق ہے. یہ نہیں ہے کہ حق کوئی آدمی ہے اس کا دین یہاں آیا. ان معنوں میں ترکیب اضافی نہیں ہے. ترکیب اضافی بعض دفعہ ترکیب توصیفی کا معنی دیتی ہے, جیسے صوب الحریر ریشم کا کپڑا, اس سے مراد ہوتا ہے ریشمی کپڑا. حیات الدنیا قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے, مضاف ترکیب میں حیات الدنیا اور الحیات الدنیا بھی, دار الآخرہ اور الدار الآخرہ دونوں طرح استعمال ہو گئے. تو اس طرح سے یہ ترکیب اردو میں صفت کا کام دے رہی ہے. اور دین برحق, سچے دین کے ساتھ. اب دین الحق کا ترجمہ سچا دین کہہ لیں, ہے ترکیب سچ کا دین. اصل ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے, اگر ہم حق کا ترجمہ سچ کریں تو بنتا ہے سچ کا دین, پھر مفہوم اور معنی یہی ہے دین برحق, سچے دین کے ساتھ. اب اس سے معلوم ہوا کہ دین الحق سے تو اسلام ہی مراد ہوگا کہ وہ دین ہے, اور الہدا سے مراد پھر قرآن کریم ہی ہوگا, کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے دو عموماً لفظ نہیں آتے, اگرچہ بعض دفعہ آ بھی جاتے ہیں کہ کیا الہدا اور دین الحق ایک ہی ہے. امکان ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز مراد ہو, الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ پھر تفسیر والوں نے اس پہ بحث کی ہے. لِيُظْهِرَهُ, یہ لام قے ہے, تاکہ. اس وقت ہمارے پاس کتاب ہے تو قرآن مجید ہے, نیچے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ادھر بیٹھو, یہ خالی جگہ پڑی ہے. بےوقوف, کچھ تم یار, تم نے قرآن مجید کے احترام کے معاملے پہ کوئی ڈھیٹ تو نہیں ہو گئے قرآن کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے؟ ہاں, قرآن مجید کو یوں نیچے رکھا ہوا ہے, اس کی ایک آیت کا بھی احترام ہوتا ہے جس میں ہو. تو لِيُظْهِرَهُ, تاکہ کے معنوں میں ہے یہاں. یُظْهِرَ کی نصب اسی لیے آئی ہے. لام امر بھی ہوتا ہے, وہ بھی لام زیر لے ہی ہوتا ہے, لیکن وہ پھر فعل کو مجزوم کرتا ہے اور امر کے معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں. یہ لام وہ نہیں ہے, یہ لام قے ہے, تاکہ. یُظْهِرَهُ, اظہر یُظْهِرُ اظہاراً, اس کے معنی دو تو بنیادی ضرور ہیں. باب افعال ہے, ظُهِرَ سے ظاہر یظہر, ظاہر ہونا, بلکہ خود اسی سے اسم فاعل ظاہر ہے. اظہر یظہر باب افعال سے آتا ہے, تو اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں ظاہر کر دینا, بنیادی معنی تو یہی ہے, اظہر یظہر اظہاراً, ظاہر کر دیا. اور دوسرے معنی اس کے ہیں غالب کر دیا, کسی کو غالب کر دیا. یہ ایک لحاظ سے اظہرا کا معنی بنتا ہے پیٹ پر چڑھا دیا, اوپر سوار کر دیا اس کو, اور پھر اس کا معنی اس پر غالب کر دیا, کیونکہ زہر معنی پیٹ ہوتا ہے, ظہور جس کی جمع آتی ہے, وراء ظہورہم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کتاب کو, جب جیسے قرآن میں آتا ہے. تو اظہر یظہر کا ایک معنی پیٹھ کے اوپر سوار کر دینا, اور اس سے پھر معنی بنتا ہے غلبہ دینا, کسی کو غالب کرنا, غلبہ دینا. دونوں صورتوں میں, ظاہر کرنا کے لیے ہو تو بھی اور غلبہ کرنا ہو تو بھی, اس کے ساتھ علی کا صلہ لگتا ہے. جس کو غلبہ دیا وہ تو آئے گا ڈائریکٹ مفعول ہو کر, جس پر ظاہر کی بات وہ تو آئے گی مفعول ڈائریکٹ ہو کر, جس بات کو ظاہر کر دیا اس سے پہلے الا لگے گا. جس شخص کو غالب کیا وہ ڈائریکٹ مفعول آئے گا, جس شخص پر یا چیز پر غالب کیا اس سے پہلے الا لگے گا. یہاں ہے لِيُظْهِرَهُ, تاکہ اس کو غالب کر دے, یا تاکہ اس پر ظاہر کر دے, اردو میں پر لگانا پڑے گا, الگ اس کو آگاہ کر دے, اس پر اظہار کر دے, الگ دین, اب دین پر کے دو معنی دیکھیے, یا تو بنے گا دین پر اس کو, دین اس پر ظاہر کر دے, یوں کہ اظہر یظہر ظاہر کرنا ہوتا ہے, ظاہر ہونا تو نہیں ہوتا, ظاہر کر دے اس پر دین سارا, سارا الدین کی وجہ سے ترجمہ کریں گے اول تو ہم, یا غالب کر دے اس کو سارے دین پر. الدین کے الف لام کی وجہ سے بھی سارا دین یا سارے دین مراد ہو سکتا ہے, اور آگے پھر مزید تاکید بھی آئی ہے, کل ہی سارے کا سارا, یہ کل تاکید کے لیے آتا ہے. چار لفظ تاکید کے مشہور ہیں, نفس, عین, کل, جمیع وغیرہ. مثلا قرأت الکتاب کلہ, میں نے پڑھی کتاب ساری کی ساری, کل لگا کر پھر اس کے مطابق ایک ضمیر آتی ہے, قرأت الکتب کلہا, پھر ہا ضمیر لگے گی. رأیت النساء کلہن, رأیت الرجال کلہم، ایک ضمیر اس کے مطابق آتی ہے، تو یہاں ہو کی ضمیر دین کے مطابق آئی ہے. رہ گیا دین سے مراد اب دین، اگر لے تو ایک ترجمہ تو ہو سکتا ہے سارے کے سارے دین جو بھی دنیا میں ہیں، جنہیں دین کہتے ہیں، ادیان اس کی جمع آتی ہے. اور اگر اب دین یعنی یہ ترجمہ سارے کے سارے دین بھی الف لام کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے الحمد کا ترجمہ ساری تعریفیں کیا تھا، کیونکہ پوری جنس جو مراد ہے. اور انہی معنوں میں اب دین سے مراد اسلامی اصطلاح میں چونکہ یہ ہے کہ اصل دین ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سارے نبیوں کا، وہ سارے نبی اسی کو لاتے رہے، اس کا آخری ایڈیشن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اس لیے اب دین سے مراد وہ سارا مسلسل دین جو آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اب ان معنوں میں لِيُظْهِرَهُ کے جو ترجمہ ہے دو طرح جو کہ ہو سکتا ہے، ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اس پیغمبر کو ظاہر کر دے سارے کے سارے دین پر، یعنی جو دین چلا رہا ہے سارے کا سارا اس کو بتا دے یہ بات ہوئی کہ وہ اتممت علیکم نعمتی اور رضیت لکم الاسلام دینا، میں دین پورا مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، آپ کو اس دین پر پوری طرح آگاہ کر دیا گیا جو چلا آتا تھا. ایک مفہوم یہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ یہ دین حق اور یہ بھیجا پیغمبر کو تاکہ اس پیغمبر پر پوری طرح ظاہر کر دے سارا دین، یعنی اس کو پورا پورا دین دے دے جیسا کہ ہوا. ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، اور دوسرا بنتا ہے کہ اس کو غالب کر دے سارے دینوں پر، پھر اب دین بمنا ادیان ہوگا. رہ گیا غالب کرنا، تو غالب کرنا مراد ہے یہ نہیں کہ دوسرے مٹ جائیں گے، غلبہ اور چیز ہوتی ہے. غلبہ آپ دیکھیں پاکستان کے اتنے کروڑ باشندے ہیں، اور میرے خیال میں مشکل سے 500 آدمی ہیں جنہوں نے اس کو نکیل ڈال رکھی ہے، جو مرضی ہو کرتے پھریں، 500 یا حد 1000 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس طرح سے غلبہ ہونا اور بات ہوتا ہے. غلبے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا مٹا دیا جائے، بلکہ وہ ڈر کے رہے اور ماتحت ہو کے رہے. ان معنوں میں دین کا غلبہ، وہ غلبہ مراد ہے. وہ حجت سے بھی ہو سکتا ہے، طاقت اور سلطنت سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کے غلبے عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں. جس زمانے میں اسلام کا غلبہ رہا ہے، عثمانی ترکوں نے یورپ میں جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ ویسے اسلام اصل بیچارہ بہت کچھ اس وقت ماڑا ہو چکا تھا، اس میں بڑی آمیزش ہو گئی تھی، لیکن اس کا جو سیاسی جاہ و جلال تھا اس کو مغلوں نے بھی برقرار رکھا تھا، اور صفویوں نے بھی اور عثمانیوں نے بھی، وہ ایک الگ پہلو ہوتا ہے. تو یہاں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کے دونوں معنی لیے گئے ہیں، اور اَظْهَرَهُ عَلَى قَذَا وَقَذَا، اس نے اس کو اس پر غالب کر دیا، اس نے اس کو اطلاع دے دی اس کی، دونوں معنی ہیں. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے. اس کفا کا جب اللہ کے ساتھ استعمال آئے تو یہ عجیب بات ہے کہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا وَقَفَى اللَّهُ، کافی رہا اللہ، کافی ہو گیا اللہ، اور بات یہ ہے کہ گرامر میں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں باللہ فاعل ہے کفا کا، کہ باللہ جار مجرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ محل رفع میں ہے، کیونکہ اصل میں یہ کف اللہ ہو ہی تھا، کافی ہو رہا اللہ، یوں تھا، ترجمہ وہی کیا جاتا ہے. لیکن یہ فعل کفا جب اس طرح اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس پہ ایک بے استعمال کرتے ہیں عرب، یہ ان کا یوزیج ہے، دوسرے فکروں فعلوں میں اس طرح نہیں ہوتا. علم اللہ ہو یا امر اللہ ہو، یہ بہت سے فعل ہو سکتے ہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا، کفا میں یہ بات ہوتی ہے. تو کفا باللہ ہے، اصل میں کف اللہ ہو ہی ہے. رہ گئے شہیدن، تو یہ حال ہو کے تمیز ہو کے آیا ہے، کافی ہے اللہ بلحاظ شہید ہونے کے، بلحاظ گواہ ہونے کے. اور بار محاورہ ترجمہ کر لیں تو پھر کافی ہے اللہ شہید، کافی ہے اللہ گواہ، حق ثابت کرنے والا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اصل میں نے تو گواہ کا ہے، گواہ کسی چیز کو ثابت کرتا ہے. تو اس دیکھی کا ترجمہ کدھر سے مروڑ کے وہ کدھر لے کے، مفہوم ثابت واضح کرنے کے لیے. شہید کے میں نے گواہ ہی ہے نا، تو شہید سے گواہ سے گواہی سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے گواہ کی بجائے ترجمہ کر لیا حق کا گواہ، اوپر آیا ہے دین الحق وغیرہ، سچ کو گواہ یا سچ ثابت کرنے والا. ترجمہ یہ جو کیا ہے حق ثابت کرنے والا، یہ اس طرح ترجمہ کیا ہے جو گواہ کا ایک انڈائریکٹ سا مفہوم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد یہاں مبتدا ہو کے آیا ہے اور رسول اللہ خبر ہے مضاف مضاف الیہ مل کر. اگر اس کو ہم سارے کو صفت موصوف مانے تو بھی ہو سکتا ہے, وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے, اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس طرح کر لیں, لیکن ترکیب اضافی ہے. پھر اگر ہم یہ مانیں محمد جو اللہ کا رسول ہے تو پھر خبر کچھ آگے اور ہونی چاہیے تھی, وہ تو نہیں ہے یہاں, اس لیے یہ مبتدا خبر ہے. محمد رسول اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور یہ یہاں وقف ہے, اگر وقف نہ ہو تو پھر بن جاتا ہے وہ ان کا بھی رسول ہے جو اس کے ساتھ ہیں. یہاں وقف نہ کریں تو واو کا عطف تو پھر اللہ پر ہو جائے گا, محمد اللہ کے بھی رسول ہیں اور ان لوگوں کے بھی رسول ہیں, اس لیے یہاں ضروری ہے کہ وقف ہو. فکر ختم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اب ایک اور مبتدا شروع ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. والذین معہ, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, یا انڈرسٹوڈ سا ہے والذین آمنوا معہ, کیونکہ ان کی معیت میں ساتھ لوگ تو وہی ہیں جو ایمان لائے, ان کے وہ مراد ہیں. اشداء علی الکفار, اب یہ اس کی خبر ہے والذین معہ کی. اشداء و شدید کی جمع ہے, غیر منصرف جمع ہوتی ہے, اشداء ان نہیں آیا. اشداء زیادہ شدید, سخت, سخت گیر کہہ رہے, کہہ لے. علی الکفار, کافروں پر, کافروں پر زیادہ سخت ہیں, کافروں کے معاملے میں سخت گیر ہیں, ان سے سختی کرنے والے ہیں. کفار کافر کی جمع مکسر ہے. رحماء بینہم, رحماء جمع ہے رحیم ان کی, مہربان, اور رحماء بھی غیر منصرف جمع ہے. رحماء ان نہیں آیا, وہ رحم کرنے والے ہیں, نرم دل ہیں, رحمت اور مہربانی رکھتے ہیں دل میں. بینہم آپس میں, رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور سختی کرتے ہیں کافروں پر. یہ مومن کی ویسے تو صفت ہے, بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مسلمان حکومتوں میں بھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. تراہم, تو ان کو دیکھے گا, را یرا دیکھنا آ چکا ہے. ترا میں جو ہے سے پہلے ایک نبرا دندانہ لکھا ہے وہ ہے اس یہ والا, را سے مضارب بنتا ہے یرا, تو یرا میں ایک رے لکھی, یہ لکھی جاتی ہے, وہ یہ یہاں دندانے کی شکل میں لکھی گئی ہے, ورنہ رے کے بعد الف لکھ دیتے پھر بھی تراہم ہی پڑھا جاتا, بلکہ عام عربی میں آج کل یہی کرتے ہیں, یہ دندانہ کم ہی لکھا جاتا ہے عام عربی میں, قرآن کریم میں یہ لکھا جاتا ہے. تو ان کو دیکھے گا, کبھی کبھی را کا معنی پانا بھی ہو جاتا ہے, را کا تو ایک مفعول ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھی را کا معنی پانا, واجدہ کا معنی دیتا ہے. اب اگر واجدہ کے معنی میں را پائے, جیسے میں نے اس کو دیکھا نیک, یعنی پایا نیک, تو پھر اس کے دو اور مفعول بھی آئیں گے واجدہ کی طرح. تو تراہم, تو ان کو دیکھے گا یا تو ان کو دیکھتا ہے, یہ ہم تو آ گیا مفعول. اگلا لفظ ہے رکعن سجدن, رکعن ہے راکعن کی جمع, رکع یرکع میں نے جھکنا, بنیادی میں نے صرف جھکنا ہی ہوتا ہے, کتنا اور کیسے جھکنا یہ لغوی معنوں میں شامل نہیں ہے. پھر ہماری نماز کی ایک اصطلاح ہے رکوع, جھکنا, جو کہ مصدر ہی ہے, رکع یرکع رکوعا و رکعتن, یہ دونوں مصدر ہیں. تو رکعت بھی ہم استعمال کرتے ہیں خاص سینس میں, اور رکوع بھی ایک خاص معنی رکھتا ہے, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سجدے سے پہلے جھکنا. وہ رکوع جو ہے وہ فقہ ہی ہے, گرامر کی زبان میں اس کا معنی صرف جھکنا ہے. آپ یوں ہی زمین پہ گھٹنے لگا دیں یہ بھی رکوع ہوگا, جیسے نیلنگ ہوتی ہے عیسائیوں میں, وہ عبادت کرتے ہیں تو سجدہ تو ان کا کام ہوتا ہے، گھٹنے وہ نیچے زمین پہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت، یا سر کو جھکا حرکت دیتے ہیں. تو رکوع کے معنی تو وہ بنتے ہیں. تو راکعون کی جمع ہے رکعون، رکوع کرنے والا. اور اسی طرح سے سجدن جمع ہے ساجدن کی، سجدہ یسجدو سجدہ کرنا، ساجدن اسم فاعل، سجدن سجدہ کرنے والے. اب رکعون سجدن یہاں نصب میں کیوں آیا ہے؟ دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ کہیں کہ تراہم بمانا وجدہم، یعنی تجدہم ہے، تو ان کو پائے گا. اور پھر تجدو کے تو دو مفعول ہوتے ہی ہیں، ایک ہم ایک رکعان سجدن. اور یا یہ کرے کہ یہ حال ہے، تو ان کو دیکھے گا اس حالت میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے اور سجدہ کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ معنی تو صرف اس وقت ہے جب کہ آپ اسے ٹھیک رکوع سجود کرتے دیکھ رہے ہو، وہ تو حال ہے. یہاں صفت کے طور پر آیا ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ ترا کا معنی تجدو ہے، پانا، اس میں کوئی خوبی دیکھنا، پانا. اس لیے یہ حال کی بجائے وہ تراہم بمانا تجدہم لے کر اس کا دوسرا مفعول ہے، تو ان کو پائے گا. اب پائے گا کا معنی یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک سجدے اور رکوع کی حالت میں دیکھے، حال ہو تو پھر تو وہی حالت مراد ہو سکتی ہے، لیکن تو ان کو پائے گا کہ وہ بکثرت رکوع کرنے والے، بکثرت سجدے کرنے والے، یعنی نمازیں پڑھنے والے، یہ ان کی کیفیت تجھے معلوم ہوگی. تو رکعان سجدن یہاں ترا کے دوسرے مفعول کے سینس میں نصب میں آیا ہے. ویسے نکل سکتی ہے گنجائش کہ ہم اسے حال مان لیں، بڑے رکوع کرنے والے اور بڑے سجدہ کرنے والے وہ لوگ ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، بے غین یہ مادہ، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بغا یا بغی کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، باغی ہونا بھی اور چاہنا تلاش کرنا بھی ہوتا ہے مجرد میں، اس کا معنی مصدر سے فرق پڑتا ہے. بغا یا بغی بغین، یا بغا یبغی بغیتن. اور باب افتعال میں ابتغا یبتغی، کہ میں نے ہے تلاش کرنا چاہنا، اس سے یہ بنا یبتغونا. یہ یبتغونا کی بلا اصل شکل کیا تھی؟ بھائی تم بھی کوئی اپنا بتایا کرو، ایسے ہی سر اٹھا کے بس شلغم کے کھیت کی طرح بیٹھے ہوتے ہو، بھائی کچھ حرکت تمہارے دماغ میں ہونی چاہیے. یب تاغی یو نا، پھر یہ کا پیش اڑ گیا، اور چونکہ یب تاغی یو نا غین کی زیر تھی، وہ پھر پیش بن جاتی ہے، زیر پیش بنتی ہے، پیش پیش رہتا ہے، زبر زبر رہتی ہے. اگر اس واؤ میں جمع کے پہلے حرف ہٹائیں علت، تو پہلے زیر ہو تو وہ پیش ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. یب تغونا وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً اس کا مفعول بھی ہے، تلاش کرتے ہیں کچھ فضل. من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے، فضلا من اللہ ہے، کچھ فضل اللہ کا، یا اللہ کے فضل میں سے. ترجمہ یوں بھی اگر یوں ہوتا یبتقون فضل اللہ ہے تو مفعول بنتا، فضل کو نکرہ کر دیا ہے. اب نکرہ کرنے میں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بڑا فضل، معمولی فضل، یہ آپ کی مرضی ہے عبارت میں جو لگا لیں، کیونکہ نکرہ میں دونوں سینسز آ جاتی ہیں. وہ تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل، کچھ فضل، بڑا فضل. ورضوانا اور رضوان ڈھونڈتے ہیں، یہ رضوانا بھی یبتغونا کا مفعول ہے، یعنی یبتغونا فضلا ورضوانا، اور دونوں کے لیے من اللہ ہو سکتا ہے نکرہ کر کے، اللہ کی طرف سے رضوان. رضوان رضواد واؤ مادہ ہے، اس مصدر میں واؤ موجود ہے، ویسے فعل تو رضی یا ارضا بنتا ہے، اس میں واؤ اڑ جاتی ہے، یہ بن جاتی ہے، لیکن رضوان رضا جسے کہتے ہیں، رضا الہی، اس کے لیے ہی قرآن میں یہ مصدر زیادہ تر آیا ہے. رضوان معنی ہوئی ہے رضا، تو وہ رضا یعنی خوشی جس میں اللہ راضی ہو، وہ تلاش کرتے ہیں. فضل بھی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی بھی چاہتے ہیں، کہ اللہ ہم سے خوش ہو، یہ معنی ہے رضوان کا. یہ نہیں معنی کہ اللہ ہمیں راضی کر دے، یاد رکھیں رضوان کے معنی ہے اللہ کی رضا مندی، یعنی اللہ جس میں راضی ہو. تو وہ طالب ہیں خدا کے فضل اور اس کی رضا کے، یوں کہہ لیں، اور نمازیں بکثرت پڑھنے والے ہیں، رکوع اور سجود بکثرت کرتے ہیں، یعنی بکثرت، بکثرت کیا یعنی باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں، یا اور مزید رکوع سجود نوافل بھی اس میں آ سکتے ہیں. آگے ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ جو لفظ سیما آیا ہے یہاں رفع میں ہے، لیکن اس کی رفع نہیں ظاہر ہوگی، اس لیے کہ یہ الف مکسور پہ ختم ہوتا ہے، میم الف ما، مد کوئی نہیں ہے، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، وہ الف جس کے بعد مد نہ ہو، مد ہو تو الف ممدودہ ہوتا ہے، اور یہ الف مکسورہ جو ہے یہ دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، الف سے بھی، جیسے میم الف ما، لام الف لا لکھ دیں، یہ بھی الف مکسور ہے، اور موسیٰ، عیسیٰ، ہدا وغیرہ یہ کے ساتھ بھی یہ لکھا جاتا ہے، وہ پڑھا تو وہاں بھی الف ہی جاتا ہے اسی طرح. تو یہ سیما جو لفظ ہے عربی میں یہ کی صورت میں الف مکسورہ سے بھی لکھا جاتا ہے. عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں سیما میم کے بعد یہ لکھ کر موسیٰ کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، سیما او بھی لکھا جاتا ہے، بعض نے سیمیا او بھی لکھا ہے لغاتوں میں، بہرحال ایک ورشن ہے سیما، اور اس کے معنی نشانی یا علامت. مادہ اس کا ہے سین واو میم، سام یسومو نشان لگانا، اسی سے ملائکہ مصومین وغیرہ آپ نے پڑھا ہے لفظ، باب تفیل سے نشان لگانا. تو سیما کے معنی ہے سومتن، یعنی سین واو میم سے سیدن مصدر بنائے نا تو بنتا ہے سومتن، سین واو میم، سومتن یا سومتن کے معنی بھی نشانی ہوتے ہیں. اور ایک لفظ یہ بھی ہے علامت یا نشانی سیما، رفع نصب جر سب میں یہ سیما رہے گا. یہاں ویسے اس کی کیا حالت ہے؟ کیوں بھلا نہیں سمجھ سکتے؟ سیما ہم مبتدا ہے، ان کی علامت فی وجوہہم، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے. سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، وجوہ جمع ہے وجہ ان کی، من اثر السجود، سجدوں کے نشان سے، من میں سے، اثر جو نشان کسی چیز کا، جیسے پاؤں کا جو زمین پہ نشان لگتا ہے اسے اثر کہتے ہیں، نقش قدم، کھرا جسے کہتے ہیں آپ، اس کو اثر کہتے ہیں، جمع ہے اس کی آثار. پھر حدیثیں بعض جو ہیں ان کو بھی آثار کہتے ہیں، مثلا جو صحابیوں یا تابعیوں کے اقوال ہوں ان کو ہم آثار کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہ ثابت ہو، کسی صحابی یا تابعی سے جو بات ہو، اور بعض دفعہ وہ حدیث کی طرح مشہور ہو جاتی ہے، تو پھر اہل علم اس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ اثر ہے حدیث نہیں ہے، اصطلاح ہے ہماری. تو اثر کے معنی اصل بنیادی ہوتے ہیں، یعنی فٹ پرنٹ ایک طرح کا، یا کوئی جو چیز چلے، اور اس علامت ویسے بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا آپ کوئی لکڑی کھڑی کر دیں کو کچھ اور ایک علامت بنا دیں. اثر کسی کا چلنے کا یا اس کے جانے کا جو نشان رہ جاتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں. ہاں عموماً فٹ پرنٹ کے لیے یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر کوئی آدمی جب مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے کوئی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے بھی وہ بھی آثار ہی کہلاتے ہیں. اسی سے آپ نے عمارتوں کو بھی آثار قدیمہ آپ کہتے ہیں، یعنی کوئی چھوڑی ہوئی نشانی. اصل معنی تو یہ ہے اثر اس سجود، سجود سجدہ کی جمع ہے، وہ کہ سجدوں نے جو چھوڑی ہے نشانی وہ ہے ان کے چہروں میں. اور اس طرح سے سجدہ کے اثر سے، سیدھا اثر ہی ترجمہ کر لیا، بلکہ اردو میں یہ اس کا اثر ہے فلاں بات کا، آپ کہتے ہیں یا نہیں، یعنی اس کی ایک نشانی رہ گئی ہے، وہ چلی چیز تو چلی گئی ہے، آگے گزر گئی، لیکن اس کی ایک نشانی رہ گئی، تو اثر انہیں اسی معنی میں آتا ہے. تو سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدوں کے نشانات ان کے پیشانی پہ ہیں. اس کی طرف یہ اشارہ ہے. ذالک مثلہم فی التورات, یہ ہے ان کی مثال. ذالک مبتدا, مثلہم ان کی مثال. ذالک مثلہم, یہ ہے ان کی مثال, یعنی بیان کردہ کہانی یا قصہ. فی التورات, تورات میں. تورات کا لفظ عربی لفظ نہیں ہے, ویسے بعض مفسرین نے اس کو خواہ مخواہ واو رے یہ مادہ سے, جس کے میں نے چھپانا یا آگ جلانا بھی ہوتے ہیں, اور آیوری آپ نے پڑھا ہے, وارا یواری بھی شاید آیا ہے, اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں. حقیقت یہ ہے یہ توراہ کا لفظ ہے, اور اس میں تورات میں جو رے کے بعد یہ لکھی ہے, ایک ہے نا رے کے بعد الف نہیں لکھا, ورنہ تورات یوں لکھنا چاہیے تھا رے کے بعد الف, یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ توریت بھی پڑھا جاتا ہے بعض قراتوں میں آیا ہے, چنانچہ ہمارے ہاں اردو میں عموماً تورات نہیں کہتے, توریت ہی کہتے ہیں. یہ عیسائی جو اشتہار دیتے ہیں نا, مشنری عیسائی عموماً اشتہار دیتے ہیں, توریت اور فلاں صحیفے پڑھیے, وہ کالم ہمیں بھیج دیں, وہ کوپن اخبار کا ہم وہ کتابیں بھیج دیتے ہیں عیسائی بنانے کے لیے لڑکوں کو, ان کا ایک عجیب جال ہے, تو وہ توریت ہی لکھتے ہیں. اور شاید لفظ تورا بعض قراتوں میں توریت پڑھا بھی گیا ہے, یہ اس وجہ سے لکھی جاتی ہے کہ وہ جو توریت پڑھتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے, وہ یہ کے طور پر پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو قرات ہے یہ اس کی, اس میں یہ تورا پڑھا جاتا ہے, یہ کا دنانا یوں ہی لکھا جاتا ہے, کیونکہ حضرت عثمان کے نسخے میں یہ لکھا گیا تھا, اس وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے ترا میں پڑھا ہے, تراہم میں جو دندانہ ہے وہ تو اصل گرامر کے اعتبار سے ہے نا, کہ ترا میں یہ تھی اور اس لیے وہ دندانہ دیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ یائی مادہ ہے, لیکن یہاں مادے کی بات نہیں ہے کہ یہ مادے کے کوئی دندانہ ہے یہ کا نہیں, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, تورا اسے کہتے ہیں انگریزی میں عام طور پر, تورا تو اس کے لیے یہ لفظ ہے. بہرحال تورات مسلمانوں کے نزدیک وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی, جیسے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے. موجودہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک جو بائبل ہے اس کی پہلی پانچ کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے. 50 کے قریب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, کوئی 5 ورق کی ہے, کوئی 20 ورق کی ہے, کوئی کچھ ہے, تو ساری کو بائبل کہتے ہیں, لیکن اس کے پہلے پانچ حصے کو عموماً تورا, پینٹاٹوک بھی کہہ دیتے ہیں, اور اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں, اور تورات بھی کہتے ہیں, ان کا قانون وغیرہ چونکہ اسی میں بیان ہوا ہے. تو یہ بات ان کی ہے تورات میں بیان کی ہوئی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, اور ان کی مثال انجیل میں ہے. مَثَلُهُمْ کو اب یہاں دیکھیے, تورات پہ تین نقطے لگے ہیں, فِي الْإِنْجِيلِ کے بعد تین نقطے لگے ہیں مُعَانَقَہ کے, ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ ترکیب ناوی کے اعتبار سے یا اب تورات تک الگ فکرہ سمجھ لیں, پھر اگلے فکرے کو مسلسل سمجھیں. اس صورت میں اگر ہم تورات میں وقف کریں اور یہاں جملہ مکمل کر لیں تو معنی ہوگا یہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں, یا مثال سے مراد ہے ان کی کیفیت, یہ جو سجدے والے نشانات کی ہے یہ ان کی تورات میں بیان ہوئی ہے. ذالک سے اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ بکثرت نمازیں پڑھنے والے ہیں, اللہ کی رضا اور رضامندی کے طلبگار ہیں, اور ان کے ماتھوں میں چہروں میں سجدے کے اثرات اور نشانیاں ہیں. پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مثال تو ان کی تورات میں بیان ہوئی ہے. پھر اگلی عبارت الگ ہوگی, وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ, اور ان کی مثال جو انجیل میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. پھر ہم انجیل پر وقف نہیں کریں گے, بلکہ یہ دوسری مثال ہے, وہ مثال تورات کی ہے اور یہ دوسری مثال انجیل میں ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے, کزار عن اخرج شتا ہو. بھئی تم جوان آدمی ہو, بڑی جلدی تھک جاتے ہو, سیدھے نہیں بیٹھ سکتے, ادھر بیٹھ جاؤ, ساتھ ادھر بیٹھ جاؤ, اوٹی لگانی ہے. ہاں جی, اچھا تو اب ہم یوں لیں اگر تو کزارا ان مثلہم فی الانجیل آگے چلے گا, اور یا ہم یوں کہیں کہ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, یہی مثال ان کی تورات میں ہے اور یہی مثال ان کی انجیل میں ہے. یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ادھر ملا لیں. پھر آگے قزارا ان اخرجا ایک الگ تشبیہ بیان ہوئی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں معانقہ. اور ترکیب ناوی میں ایک عبارت درمیانی جو عبارت ہے نا وماثلہم فی الانجیل, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے بلا لیں اور فکرہ آ کے ختم کریں یہاں, اور یا تورات پہ ختم کریں. اور پھر معانقے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ ہی آپ نے وقف کرنا ہے, دونوں جگہ نہیں کر سکتے, یا پہلے کریں آگے ملا لیں عبارت کو, یا آگے چل کے کریں اور پھر پیچھے ملا لیں. تو اگر ہم پورے کو ایک جملہ مانیں تو ترجمہ بنتا ہے یہ مثال ان کی ہے تورات میں اور مثال ان کی ہے انجیل میں. اور اگر الگ کریں تو ترجمہ ہوگا یہ تو ان کی مثال ہے تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے. اگلی عبارت اس کے ساتھ ہوگی کزرع, مانیں تو اس کھیتی کے ہیں وہ, یعنی ہم کزرع, کزرع ذرع یزرع کاشت کرنا, زرع مصدر بھی ہے ناؤن بھی ہے, کھیتی آپ ترجمہ کریں. مانیں تو اس کھیتی کے جس نے کے, یہ جو جس نے کے زرع کی تنوین سے معنی پیدا ہوا ہے, نکرہ ہو گیا ہے, جو زرع میں تنوین ہے وہ اس کے نکرہ ہونے کی علامت ہے, اور نکرہ ہو گیا تو وہ جو کے کا معنی دیتا ہے, نکرہ موصوفہ ہے. مانند اس کھیتی کے جو کے اخرجا اس نے نکالا, یعنی مانند اس کھیتی کے جس نے نکالا ہے. انجیل, ہاں انجیل کے بارے میں بھی ہمارے بعض مفسرین بیضاوی وغیرہ نے لیکن پھر لکھ کے تردید بھی کر دی ہے کہ یہ اس کا مادہ نون جیم لام ہے اور افعیل کے وزن پر ہے, یہ کیا انہوں نے, لیکن یہ بھی غلط ہے بات. یہ کوئی سریانی یا آرامی زبان کا لفظ تھا جس سے انگریزی میں ایونجل بھی بنا ہے, اور اس کے میں نے بنیادی معنی غالباً کچھ ایسے ہیں جس کے میں نے خوشخبری یا بشارت ہے. تورات کے بنیادی معنی غالباً عبرانی میں قانون کے ہیں, اور انجیل کے بنیادی معنی اگر یہ شاید عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عبرانی یہودیوں کی دینی زبان تو تھی, ان کے عالم وغیرہ تو پڑھتے تھے, لیکن عام بول چال کی زبان نہیں رہی تھی اس زمانے میں. ایک اور زبان آرامی جسے کہتے ہیں وہ زیادہ تھی عوام کی بول چال کی زبان, اگرچہ علمی زبان اس زمانے میں یونانی بن چکی تھی, چنانچہ انجیل کے شروع میں ترجمے یونانی میں ہوئے ہیں. تو انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں, اور عام انگریزی میں اس کا ترجمہ گوسپل سے بھی کیا جاتا ہے. وہ لیتے ہیں مراد چار اناجیل کو لیتے ہیں, انجیل کی جمع ہے متی مرکز لوکا اور متیو کی, جو جان یوحنا کی چار انجیلیں ان کے یہاں مشہور ہیں. عہدنامہ جدید میں بنیادی طور پر چار کتابیں ہیں, وہ مختلف چار مصنفوں کی لکھی ہوئی ہیں, اپنے مصنفوں کے نام سے وہ متیو کی انجیل, متی کی انجیل اور مرکز کی وغیرہ. یہ انجیل جو موجود ہے عیسائیوں کے نقطہ نظر سے ہے, وہ دراصل حضرت مسیح کی سوانح عمری جیسے کہیں سیرت پہ کتاب ہے جو ان کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں نے لکھی ہے. ایک شاید ان میں سے براہ راست شاگرد ہے, باقی تو سب دور کے ہیں. ارلیسٹ بھی جو لکھی گئی ہے وہ آپ سے 100 سال بعد قریباً یا اس کے لگ بھگ سے بعد 70 میں کہیں لکھی گئی ہے. ہمارے مسلمانوں کی نقطہ نظر سے انجیل اس کتاب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. چھوٹی کتاب تھی, 10 سطروں کی تھی, 5 سطروں کی تھی, 100 صفحے کی تھی, ہمیں نہیں معلوم, لیکن قرآن نے اس طرح ذکر اس کا کیا ہے. موجودہ انجیلیں جو بعد کے آدمیوں نے لکھی اس میں وہ تعلیمات ہے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اقوال بھی اور ان کو جو اللہ کی طرف سے کچھ پیغام پہنچے تھے وہ اس میں مکس اپ ہو گئے ہیں. جیسے ہمارے کوئی سیرت کی کتاب ہو, تاریخ کی کتاب ہو, اس میں قرآن حدیث وہ بھی درمیان میں آ جائے, یقیناً کوئی چیزیں اس میں ہیں. بہرحال وہ تو ان کو کہتے ہیں. پھر آگے ان کے کچھ باقی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں وغیرہ کے خطوط وغیرہ ہیں, وہ سارے کو 20-22 مل کے, وہ تو ان کو بھی انجیل ہی کہہ دیتے ہیں یا عہد نامہ جدید کہہ دیتے ہیں. انجیل اصل میں وہ چار ہے, اور وہ مسلمانوں والی وہ انجیل جو ہے جو تصور قرآن نے دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی, ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے کتاب کے کچھ اجزاء ان میں آ گئے ہوں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ وہ اے سچ وہی کتاب ہو جو حضرت عیسیٰ کو دی تھی وہ تو نہیں, وہ تو ان کے حالات اس طرح بیان کیے ہوئے. بہرحال تورات اور انجیل مسلمانوں کا اپنا ایک تصور ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کا اپنا وہ ہے. انجیل کو ویسے عام طور پر وہ انجیل نہیں کہتے, انگریزی میں تو اسے گاسپل زیادہ کہتے ہیں, گاسپل اکارڈنگ ٹو فلاں میتھیو. کزارہن اخراج شطعہو, اس کھیتی کی مانند جس نے کہ نکالے اپنی کوپل. شط ان شین توئے حمزہ مادہ, شطع یشتع فعل بھی ہے, اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں قرآن میں, یہ کہیں فعل استعمال نہیں ہوا. لفظی میں نے اس کے کنارہ یا وہ بھی ہوتا ہے کنارے پر ہونا ایک سینس ہے. اسی سے شاطع ان بمعنی سی شور, شاطع البحر آپ نے طریقہ جدیدہ میں لفظ پڑھا ہوگا ہے رے, تو یہاں کہا ہے رے. پھر دیکھا کرو مادے کو, شین تو آ گئی تو آپ ادھر چل پڑے, مادہ وہ اور ہے, وہ بھی قرآن میں آیا اپنے سینس میں شطر المسجد الحرام, وہ تو اس کے اپنے معنی ہیں. تو شط ان کے معنی جو بیج پھوٹتا ہے اور پہلی کوپل نکلتی ہے نا اس کا, جو جسے ہمارے بعض دفعہ پنجابی میں انگوری کہہ دیتے ہیں, انگوری نکل آئی ہے, یعنی کھیت میں گندم بوئیں تو وہ جو اس کی سوئی نکلتی ہے سوئی بھی کہہ دیتے ہیں, سوا بھی کہہ دیتے ہیں, کوپل بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں شط ان. اور میں نے شاطے ان تو اس لیے بتایا کہ اس کے ایک کنارے پہ ہونا یا نکلنے کا معنوں میں سے ایک معنی ہے. شاطے ان میں نے ساحل سمندر ہوتا ہے, شاطے البحر دریا کا کنارے کو بھی کہتے ہیں. تو شطعہو انہوں نے کہا ہے اپنا پٹھا, یہ اس زمانے کی اردو ہوگی. وہ پٹھا غالباً یہ ان بزرگوں کی سو سال پہلے کی اردو ہے, اور ہم نے دیکھا ان کے بعض تراجم میں کہ یہ دلی اور لکھنؤ کے دیہات کی اردو استعمال کرتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ عربی سے بھی مشکل ہوتی ہے سمجھنی. تو اس کو وہ پٹھا کہتے ہوں گے, ہم سوا بھی کہتے ہیں, جو بھی کہہ لیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے انگریزی لفظ پراپر کیا ہوگا, میرے ذہن میں نہیں ہے یا میں نے دیکھا نہیں ہے, کسی ترجمے میں شاید ہو کوئی لفظ. تو وہ جو پہلے پھوٹتا ہے دانا اور اس کی شکل زمین سے باہر نمودار ہوتی ہے اس کو شط ان کہتے ہیں عربی میں. کہ وہ کھیتی جو بوئی تھی, یہاں زرع ان بمعنی مفعول ہے مزرور, وہ چیز جو بوئی گئی تھی کاشت کی گئی تھی اور اس نے نکالا اس دانا اپنا, کہ وہ پہلی کوپل, کوپل عموماً بولتے ہیں بعد میں جب اوپر نکلتی ہے, نیچے زمین سے نکلنے والی کو کوپل کم ہی کہتے ہیں, کوپل بھی ایک لفظ ہے لیکن جب شاخ میں سے نکلتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اسے. بہرحال انہوں نے پٹھا کیا ہے, سوا وغیرہ ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. فآزرہ, پھر اس کو اس نے مضبوط کیا. آزرہ کا فاعل وہی زرعن ہے, اس کھیتی نے, کھیتی نے نکالا اپنا سوا, شتون اخرجہ کا مفعول ہے, اور اسی کھیتی نے آزرہ کی زمین فاعل بھی زرعن کے لیے ہے, اس نے مضبوط کیا. آزرہ کا مادہ ہے حمزہ زے رے, اذرا یا ازیرو, کہ میں نے بھی ایک معنی مجرد کے بھی مضبوط کرنے کے ہوتے ہیں یا کمر باندھنے کے ہوتے ہیں. ازرن کمر کو کہتے ہیں, ازرن قرآن کریم میں آیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ہے کہ بھائی کے ذریعے سے میری کمر تو مضبوط کر. کمر مضبوط کرنا یعنی ساتھ دینا, طاقت دینا, ان معنوں میں استعمال عربی میں بھی محاورے میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں باں بازو, یعنی وہ اس کا ایسا ہے جیسے بازو اس کے اپنے ہو. تو عذر کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. آزارا کون سا باب ہوگا ہے؟ اور اگر ہم کہیں باب افعال ہے, لیکن الف زیر رے مادہ, باب افعال میں کیا بنے گا؟ آزارا. باب افعال ہو تو کیا بنے گا؟ اب وہ تو بنے گا آزارا یو زیرو ای زارن. اور فعال بنائے تو کیا بنے گا؟ دیکھیے ماضی تو وہ بھی آزارہ ہو جائے گی لیکن وہ بنے گا آزارہ یو آزرو معازرہ تن. اب چونکہ ان کا ماضی ایک جیسا ہے, عربی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو ڈکشنری والا چونکہ صرف ماضی کے معنی لکھتا ہے, جہاں ماضی میں یہ دھوکہ ہو کہ پتہ نہیں یہ افعال ہے یا فعال ہے وہ ساتھ پھر مصدر لکھ دیتے ہیں اس التباس سے بچنے کے لیے کہ یہ باب افعال ہے یا باب مفعلہ ہے, کیونکہ ماضی میں لکھنا ہے آزارہ کے معنی لکھے ہوں گے. اب آپ اگر ڈکشنری دیکھیں تو وہاں آپ کو موازرہ ملے گا اور ایزار کہیں نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باب افعال سے استعمال ہی نہیں ہوتا. ڈکشنری دیکھیں تو وہاں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا آزارہ یو زیرو ای زارن. یو زیرو تو جل چلے نہ لکھتے کیونکہ مصدر کے ساتھ ماضی کے ساتھ مضارہ تو نہیں لکھا جاتا, لیکن اگر آتا تو پھر ایزار لکھتے, اس کا معنی الگ ہوتا. اور اس طرح سے جیسے آناسا ایناسن بھی ہوتا ہے, باب افعال سے آتا ہے آناسا یو نیسو ایناسن, اور آناسا یو آنیسو مو آناسا تن, وہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو پھر ڈکشنری والا آناسا کا معنی جب باب افعال والا لکھے گا تو ساتھ لکھے گا ایناسن, اور جب باب مفعلہ لکھے گا تو لکھے گا مو آناسا تن. معلوم ہوا کہ یہ باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے اور آزارہ فعل ماضی ہے. وزن کیا ہوا؟ فاعلہ کا وزن ہے, افعلہ کا نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے محموز میں پڑھا تھا اس کو آلافا میں, اس نے اس کو مضبوط کیا. ہو کی ضمیر وہ اسی شت ان کے لیے ہے, شت ان کو نکالا اپنے پہلے سوے کو, اور پہلے شت آہو کے ساتھ تو ضمیر زرع ان کے لیے جاتی ہے. زرع کھیتی نے اپنی انگوری نکالی, اور فآزرہ آزرہ کی ضمیر فاعل زرع ہے, اور ہو کی ضمیر شتا کے لیے ہے. پھر اس دانے کو مضبوط کیا, اس انگوری کو پٹھے کو مضبوط کیا. فاستغلظ پھر وہ خوب طاقتور ہو گیا. استغلظ اصل معنی ہے سخت ہونا. غلیظ کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے کہ گندے کا معنی عربی میں نہیں ہوتا, عربی میں سخت یا موٹا. حبل غلیظ موٹا رسا. لو کنت فظا غلیظ القلب اگر تو سخت دل والا ہوتا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. تو غلیظ کے معنی مضبوط کے بھی ہوتے ہیں, موٹا اور یا سخت وغیرہ کے لیے آتا ہے لفظ. اس طرح سے استغلظ کے معنی ہے موٹا ہونا, مضبوط ہونا. اور پھر وہ ہو گیا مضبوط, انہوں نے کیا موٹا ہوا. وہی چونکہ حبل غلیظ موٹی رسی کو بھی کہتے ہیں تو ان معنوں میں لے لیا ہے, موٹا ہو گیا. موٹے ہونے میں طاقت کا مفہوم سر خود بخود ہے, یعنی وہ تنا پھر اور موٹا ہو گیا, سوا سا نکلا, پھر اس کو اس نے طاقت دی. فاستغلظ. اب فاستغلظ کی جو ضمیر فاعل ہے یہ اس پودے کے لیے ہے, یا وہی جو سوا تھا, سوا نکالا پھر وہ سوے کو پالا, پھر ہو گیا موٹا. کون ہو گیا؟ یا ذرا ہو کہہ لے کھیتی جو اگی وہ موٹی ہو گئی, یا وہ شتو جو سوا نکلا تھا وہ پھر آہستہ آہستہ مضبوط اور موٹا ہو گیا. فاستوا چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا. استوا علا سین واو یہ مادہ. استوا یستوی اس کے اصل معنی ہے برابر ہونا, ٹھیک نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا, درمیان میں ہونا. اصل معنی تو اس کا ہے یہ استوا یستوی. مصدر ہے استوا ان. اسی سے آپ کا جغرافیہ کا خط استوا ایکویٹر کے لیے لفظ آتا ہے, خط استوا یعنی وہ دنیا کے ٹھیک درمیان میں ایک فرضی خط جو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے, برابر برابر کر دینا, کیونکہ سین واو یہ میں معنی برابری کا ہے, سوا ان کا لفظ اسی سے نکلا ہے. تو استوا کے معنی ہوئے درمیان میں ہونا. پھر استوا علا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر جم کے کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا. مستر تستوون علی ظہورہ تم ان جانوروں کے جن پر سواریاں کرتے ہو उनकी पीठों पर जम कर बैठ जाते हो। इस्तवा का भी जब घोड़े वगैरह या ऊंट पे सवारी के सिलसिले में जिक्र आता है तो असल में ना ठीक सेंटर में बैठने का होता है, क्योंकि अगर आदमी बैठते वक्त जरा इधर उधर हो बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर जम के नहीं बैठ सकेगा। तो बुनियादी में ना वही ठीक जम के ठीक दरमियान वाला ये रहता है उसमें भी, लेकिन अला के सिले के साथ किसी सवारी के ऊपर जम के बैठना ये मैना होता है। इस्तवा अला सूके ही, वो जम के बैठ गई अपने सूक पर, सूक का भी हम तर्जमा करेंगे। इन्हीं मानों में कुरान करीम में आता है इस्तवा अला अर्श, अल्लाह ताला अर्श पे जम के बैठा, फिर उस पर इख्तलाफ हुआ कि इसमें क्या मुराद है, और बड़े बड़े लड़े हैं मुसलमान इस बात पर भी, बगदाद में एक दूसरे को तबाह कर दिया आखिर इस पर, कि बाज कहते थे जी बैठा है जैसे मास्टर साहब कुर्सी पे बैठे होते, बाज ने कहा ये तशबीह है ये गलत है, हम इसका कोई और मायना करेंगे कि वो उसकी कुदरत में है उसके कब्जे में है वगैरह वगैरह। तो इस्तवा अला के मैंने बहरहाल वो तो अल्लाह ताला के लिए जहां आया उसकी तो हम हकीकत नहीं समझते कि अल्लाह का इस्तवा क्या है, कैसे वो जम के बैठता है, जिसका तर्जमा इन्हीं शाह अब्दुल कादिर साहब ने गालबन किया है बराजमान हुआ, वो खास हिंदी लफ्ज है तख्त पर बैठने के, इस्तवा अलल अर्श बराजमान हुआ संगासम के कुछ के, उन्होंने उसका भी तर्जमा हिंदी कर दिया, खालिस्तन हिंदी लफ्ज से तर्जमा किया, क्योंकि बराजमान हुआ बादशाह को तख्त पर बैठने के लिए हिंदी में इस्तेमाल होता है। बहरहाल वो तो जिमनन था, आम घोड़े पर सवार होने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सुम्मत तस्तबू अला ज़ुहूरिही, वो जहां था तस्तबू अला ज़ुहूरिही सुम्मत क़ुलू सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, सूरत ज़ुख़रुफ़ के पहले रुकू में आता है, वहां तो बिल्कुल घोड़े पर सवार होने के लिए। इस्तवा इला आए अगर तो फिर उसके माने होते हैं कसद करना, एक काम को छोड़कर दूसरे काम के पीछे जाना, उन मानों में कुरान करीम में आया है सुम्मस्तवा फस इलस्समा इलल अर्द फसव्वाहुन्ना सुम्मस्तवा इलस्समा फसव्वाहुन्ना सबा समावात, जमीन पैदा की फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ उसके साथ आसमान बनाए, ये सूरत अल बकरा पहले रुबो में ही आ चुका है ये लफ्ज। तो इस तरह से इस्तवा अला के यहां मैना है जम जाना ऊपर, ठीक तौर पे काबू होके बैठ जाना या खड़े हो जाना जो भी कहें, क्योंकि असल मैना तो है जम जाना, इधर उधर हिलना नहीं बैलेंस। तो फस्तवा इसीलिए इन्होंने तर्जमा किया खड़ा हो गया अला सूक ही अपनी नाल पर, सूक सीन वाकाफ साका या सूक हो के मैंने हांकना भी होता है, पढ़ा है आपने काद यकूद आगे से खींचना, साका यसु को पीछे से हांकना किसी रेवड़ वगैरह को, ये तो है बुनियादी माना। लेकिन इससे जो लफ्ज बने हैं मसलन इसी से लफ्ज सूक है, सूक उनके मैंने बाजार भी होता है मंडी और मार्केट भी होता है, जमा अस्वाक आती है, इसी से लफ्ज साकुन बना है जो असल में सवकुन है और पिंडली को साकुन कहते हैं, मादा वो भी यही है सीन वाव काफी। तो सूक के एक तरह का वो पिंडली वाला मैना ही है, ये भी अब इन्होंने खालिस उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया नाल, इससे मुराद है वो तना ट्रंक, ट्रंक अमूमन बड़े दरख्त का कहते हैं, छोटे पौधा घास वगैरह हो तो उस पे के लिए ट्रंक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन मुराद हुई है जमीन से ऊपर जो उसका मजबूत हिस्सा है जिससे उसकी फिर शाखें निकलती जाएंगी उसको उसका सूख कहते हैं। तो उर्दू में तर्जमा शायद आसान तना भी हो सकता है, लेकिन यह कि तना घास का नहीं होता बेल का नहीं होता चूंकि, इसलिए तने का लफ्ज, जैसे अंग्रेजी में ट्रंक और तना तो है लेकिन छोटे पौधे के लिए मुश्किल ही है कि हम उसको तना कहें, गंदम का तना नहीं कहलाता, तो वो लफ्ज उसके लिए शायद ये इन्होंने मौजू निकाला है उर्दू नाल। मैं नहीं कह सकता पंजाबी में इस तरह का कोई लफ्ज ऐसा हो जो ये डिफरेंस वाजे करे कि इससे मुराद घास या गंदम वगैरह का वो है, और तना तो खैर दरख्त का तो कहलाता ही है। डंठल नहीं, डंठल शायद हो, बहरहाल सूख से मुराद उसके वो असल जो उगने वाला जो मेन फिर उसकी बाडी जाती है जिससे इधर उधर उसके पत्ते शाखें निकलते हैं वो सूख है। खड़ा हो गया अपने नाल पर, चलिए या डंठल पर या तने पर कर ले जो भी कर ले तर्जमा, یعجب الزرع، یعنی کھیتی خوب کھڑی ہو گئی، اب وہ گرتی نہیں ادھر ادھر جیسے اس نے پورے عروج پہ آ گئی. یعجب الزرع، تعجب میں ڈالتی ہے کھیتی کرنے والوں کو. زرع جمع ہے زارعن کی، جیسے نہیں وہ جمع رکعن بنی تھی، راکعن کی، ساجدن کی، سجدن. یہ اگر صرف زرعن ہوتی نا تو اسی وزن پہ ہوتا، لیکن یہ ہے زرعن. جمع مختلف ہوتی ہیں عربی میں، ہے یہ بھی زارعن کی جمع، کھیتی کرنے والا. یعجب الزرع، عجب یعجب اعجابا، تعجب میں ڈالنا. پھر اس کے معنی لبھانا، پسند آنا کا معنی بھی ہو جاتا ہے. لبھاتی ہے کاشتکاروں کو، تعجب میں ڈالتی، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. تعجب معنی خوشی ہے یہاں، اور عموماً اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے. یہ عجبنی زیدن، زید نے مجھے تعجب میں ڈالا، یعنی زید مجھے بڑا اچھا لگا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. عجبنی زیدن، اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا تعجب میں پڑھنا اپنی ذات سے، یعنی مغرور ہو جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا، ان معنوں میں بھی اعجاب کا لفظ آتا ہے. تو یعجب تعجب میں ڈالتی ہے، انہوں نے اس لیے ترجمہ کیا خوش لگتا ہے. مذکر تو اس لیے ترجمہ ہے کہ زرع المذکر تھا، اس کے لیے سارے مذکر فعل آئے ہیں، فاستوى آزرا فاستغلظ وغیرہ مذکر کے فعل آئے ہیں. تو یعجب بھی مذکر کا فعل ہے، انہوں نے ترجمہ بھی مذکر سے کیا. کھیتی حالانکہ شروع میں تھا، لیکن اب وہ ترجمہ خوش لگتا ہے، وہ سارا کھیت جو کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پر. زرع کو، کھیتی والوں کو، کھیتی کرنے والوں کو، کاشتکاروں کو، جنہوں نے اس کو بویا. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ، اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ تو کھیتی کی مثال صحابہ کی دے دے کے پھر اصل مثال کی طرف چلے گئے. لیغیظ، تاکہ غیظ میں ڈالے، غاظ یغیظ. اصل میں غاظ کے معنی ہے غصے میں آنا، ڈالنا نہیں. غاظ یغیظ کہ میں نے غیظ میں آنا، غضب ناک ہو جانا. اس کے ساتھ جب بے کا صلہ لگا تو میں نے ہو گیا غضب ناک کرنا. دیکھیے جیسے صحابہ میں آپ نے نہیں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ ہاں ہاں صحابہ، ہاں بے میں نے لے جانا. تو غاظ یغیظ غصے میں آنا، اور غاظ بے میں نے غصے میں لانا، یہی ہوگا نا ترجمہ. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصے میں لائے کافروں کو. کفار مفعول ہو گیا ہے، بہم ان لوگوں کی وجہ سے. اب دیکھیے ہم کی ضمیر یہ کھیتی کے لیے تو ہو نہیں سکتی، بات تو کھیتی کی ہو رہی تھی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ کھیتی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے، کہ مٹھی بھر کیسے شروع ہوئے، پھر تکڑے ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ بالکل عروج پہ پہنچے، اور کاشت کرنے والوں کو تو وہ خوش کرے جنہوں نے اس پودے کو لگایا. یہ آگے بیان کیا، تاکہ وہ ڈالے غصے میں. لے یغیظہ کی فاعل ضمیر، وہ کھیتی ہو سکتی تھی، کہ وہ کھیتی ڈالے کافروں کو غصے میں. بے ہم مگر کیا آ گیا، یا تو تبھی اپنے ذریعے سے ان کو غصہ دلائے. بے ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لے یغیظ کا فاعل بھی اللہ تعالی ہے، تاکہ اللہ غصے میں لائے کافروں کو ان لوگوں کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے، کہ وہ تڑپ اٹھے غصے میں کہ یہ کیا ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے. ہم کی ضمیر لا کر وہ پھر اصل تشبیہ کی طرف آ گئی یہ بات. وہ درمیان میں کھیتی کی بات کرتے کرتے یہ ہم کی ضمیر سے معلوم ہوا کہ لے یغیظہ کا فاعل کھیتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھیتی کافروں میں ڈالے، کافروں کو ڈالے غصے میں ان لوگوں کے ذریعے سے، کھیتی نہیں ان لوگوں کے ذریعے سے، یا تو اپنے آپ کے غصے میں ڈالے. معلوم ہوا کہ لے یغیظہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، بے کی وجہ سے یہ متعدی ہوا ہے، غیظ میں ڈالے وہ کافروں کو، کافر ہو گئے اس کا مفعول، اور بہم ان کے ذریعے سے، یعنی والذین معہ، جہاں اوپر بیان ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابیوں کا بیان، یہ ضمیر تو انہیں کے لیے ہے، انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا، یہ جی جلانا غیظ کا ترجمہ بہت اچھا ہے، صرف غصے میں لانا نہیں، وہ آگے آیا ہے نا ابھی آپ نے پڑھا تھا، بے غیظہم، ورد اللہ الذین کفروا بے غیظہم، اپنا غصہ لے کے گئے، یعنی جی جلتا ہی گیا کہ کچھ نہ ہو سکا، تو وہ جی جلانا کے لیے، غازہ یغیظو، اس کا جی جل اٹھا، اور غازہ بھی اس نے اس کا جی جلایا، یہ بھی اردو میں اچھا ترجمہ ہے محاورے کے اعتبار سے، تاکہ جلائے وہ، اب دیکھیں انہوں نے ضمیر فاعل کا نہیں ذکر کیا، کون جلائے، یقیناً اللہ تعالی مراد ہے بہم ان سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے اور ان کی ترقی کے ذریعے سے، جی کافروں کا، اصل تو ہے کافروں کو جلائے، تو جی جلانا چونکہ ترجمہ کیا ہے اس لیے کافروں کا ترجمہ کر لیا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، منہم ان میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اس کی وجہ شاید یہی بیان کرنے کی ہے کہ آخر مسلمانوں میں منافق بھی مسلمان ہی شمار ہوتے تھے، وہ بھی ایک طرح سے معاہو میں تو آ جاتے ہیں ذاتی ویسے لفظی اعتبار سے، کیونکہ وہ گروپ جو تھا مسلمانوں کا وہ بھی اسی میں شامل تھے، اس لیے یہ ایمان حقیقی اور عمل صالح کی طرف پھر قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ محض لیبل کوئی چیز نہیں کہ آپ اس گروپ میں اب شمار ہونے لگے ہیں، اصل اس کے مطابق صحیح ہونا ہے، اس لیے منہم ان میں سے بھی جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوئے، ان سے وعدہ ہے اللہ کا مغفرتم و اجرنا عظیمہ، وعدہ کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، جس آدمی سے وعدہ کیا جائے، جس چیز کا وعدہ کیا جائے، وعد اللہ ہو، اللہ فاعل ہے، الذین آمنوا میں الذین مفعول ہے یا نصب میں ہے، ان لوگوں کو وعدہ کیا جو ایمان لائے اور عمل الصالحات، جن کے عمل اچھے تھے، اور دوسرا مفعول ہے مغفرتن، اور اس پر عطف اجرن عظیمن، بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے ان کے لیے کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، بعد کی امت کے پیروکاروں میں سے، جن میں ایمان اور عمل صالح کی صفت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، صدق اللہ العظیم۔ یہ صفحہ 134 پہ سورۃ توبہ کی کچھ آیات یہاں دی ہوئی ہیں، سورۃ توبہ میں چونکہ جنگ تبوک پر تبصرہ ہے، اور اس میں بھی پھر اس لحاظ سے جہاد کی بارے میں، اس کی فضیلت، اس کے احکام، اس سے جان چھڑانے پہ جو وعید وغیرہ مذمت ہے، وہ بہت کچھ مضمون اس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگوں میں سے یہ ایک لحاظ سے مشکل ترین جنگ تھی، ویسے جنگ ہوئی نہیں تھی، اس میں کہلاتا غزوہ ہے، غزوہ تو اصل میں اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ جو فوجی مہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گئی، جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، اس میں اگر آپ نے آدمی بھیجے ہیں خود تشریف ساتھ نہیں لے گئے تو اسے سریہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع سرایا ہے، اور اگر آپ خود کسی فوجی مہم میں شامل تھے، چاہے جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور اس کی جمع ہے غزوات، مؤنث جمع سالم آتی ہے، تو اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ اردو میں عام طور پر ترجمہ ہم غزوہ کا جنگ کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی اس غزوہ میں جنگ کوئی نہیں ہوئی تھی، اور کوئی معاہدے وغیرہ ہو گئے تھے، لیکن سفر بڑا مشکل تھا، آج بھی تبوک تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اور اس زمانے میں تو سردی اور جو بھی تھے حالات، تو اس لحاظ سے یہاں جہاد سے جان جی چرانے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ نفیر عام اوپر ذکر کیا گیا ایک عنوان ہے، یہ فارسی اردو میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے، نفیر عام، نفیر عام کا معنی ہے عام، لام بندی اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، کہ سب کو فوج میں بھرتی کرو، یعنی سروس میں لو، کسی کو چھوڑو نہیں. لام بندی عموماً اس کے لیے ہمارے ہاں لام لگی ہوئی ہے، پنجابی میں کہتے تھے انگریز کے زمانے میں جنگ کے لیے جب بھرتی ہوتی تھی تو لام بندی کہلاتا تھا. اب لوگ تو بہت معصوم ہیں، نہ کوئی پنجابی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، لام بندی بھی پتہ نہیں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز ہوگی. تو یہ لفظ ایسے جیسے یہاں فعل ایک آئے گا نفر ین فیرو، اسی سے لیا گیا ہے نفیر عام، کہ سب لوگ نکلے یعنی جنگ کے لیے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ استعمال دیکھیے، ما لکم کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تمہارے لیے کیا ہے. ما لکم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تمہارے لیے نہیں ہے، ما لکم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تمہارے لیے جو تمہارے لیے ہے، ما لکم جو تمہارے لیے، یوں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ سوچنا ہے کہ عبارت میں کیا معنی لگتا ہے، جو کا ہے یا کوئی اور ہے، استفہامیہ ہے، تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، یہ بھی نہیں بنتا. تو یہ ہے ما لکم، تمہارے لیے کیا ہے یا تم کو کیا ہو گیا ہے. ان معنوں میں قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال، مالی الا عبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں، یعنی کیوں نہ کروں. یہ ایک انداز ہے عبارت کا، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، اب یہ مالکم کے آگے جواب میں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ اردو میں ہم ترجمہ یہاں کریں گے. لکم اور اذا کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، کہ جس کا ترجمہ کرے. عربی میں کہ کے لیے ان آتا ہے مثلا، یہاں کوئی ان وان نہیں لگا ہوا، لیکن اردو میں ہم کہ سے ترجمہ کریں گے. کیا ہو گیا تم کو، کہ جب کہا جاتا ہے، کیلا ماضی کا صیغہ ہے، اذا کی وجہ سے کہا جاتا ہے ترجمہ کریں گے. لکم تم کو، تم سے، کیلا کے بعد جب لام کا صلہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ لیے نہیں ہوتا، قال لہو، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا اس نے اس کے لیے کہا، اس کا معنی ہوتا اس نے اس کو کہا. جس سے بات کی جائے اس پر لام کا لام الجر لگتا ہے، جو کہ قال کا صلہ ہوتا ہے. قال ہو کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے وہ بات کہی، پھر مفعول ہو وہ بات ہوتی ہے جو اس کا قول ہو. اور جس شخص سے بات کی جائے اس پر لام کا صلہ لگتا ہے یا جر کہیں. قال لہ، اس نے اس سے کہا. قیل لکم، تم سے کہا جاتا ہے، جب تم کو کہا جاتا ہے، تم سے کہا جاتا ہے، انفرو فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں. نفر ینفرو کے معنی ہے نکلنا کسی اہم سفر پر، یوں ہی گھر سے نکلنا کے لیے نہیں کہہ دیتے. کوئی اہم سفر ہو، تجارت کا ہو، جنگ کا ہو، طلب علم کا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نفر ینفرو، نکلو. اور مراد یہاں ہے جنگ کے لیے نکلو. آگے پھر آ بھی گیا لفظ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو. اللہ کی راہ میں نکلنا طلب علم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا کسی اور مقصد کے لیے، تبلیغی جماعت والوں کی طرف بھی نکلنا ہو سکتا ہے، تبلیغ کے لیے نکلے. یہاں جنگ مراد ہے. جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی لڑائی کے لیے نکلو. انہوں نے اسی لیے ترجمہ ان فروق کیا کوچ کرنا، اور یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا لفظ ہے کہ اردو میں کوچ کرنا، کہ میں نے کالج کی طرف کوچ کیا گھر سے، کوئی نہیں استعمال کرتا. کوچ کرنا کسی لمبے سفر کے لیے ہی آئے گا. تو یہ ان کے ترجمے کے بعض لفظوں کا جو سلیکشن ہے بہت کمال کا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ انہوں نے اردو کا وہ لفظ لیا ہے جو واقعی اہم سفر کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی اہتمام پایا جاتا ہو تب کوچ کرنا کہتے ہیں. لفظی معنی تو نکلو کا ہی تھا، ان فرو نکلو، کوچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. یہ فی سبیل اللہ، سبیل وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں، سبیل لفظ مذکر مونس دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اثاقلتم الى الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، انہوں نے کیا ہے تو گرے جاتے ہو، اصل معنی ہے بوجھل ہو جانا کہ پاؤں ہی نہ اٹھ سکے، ایسے معلوم ہو کہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے. مادہ اس لفظ کا ہے سے قاف لام ثقل، کہ میں نے بوجھ ہوتے ہیں، ثقل یثقل بھاری ہونا، اور اس سے صفت ثقیل عام اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے بوجھل. اس سے یہ باب ہے، یہ باب ہے تفاعل، باب تفاعل، اور تفاعل کی چینجز میں نے تختصہ پہ آپ کو سمجھائی تھی کہ کن حرفوں کے ساتھ اس کی فے بدلتی ہے اور تے میں کہ تے یا بدل جاتی ہے یا فے بدل جاتی ہے، بتائی تھی یہ ساری چینجز. اس کے مطابق یہ لفظ اصل تھا تساقل یا تساقلو، لفظی معنی تو ہوتا ہے باہم ایک دوسرے سے زیادہ بوجھل ہونا دو شخصوں کا، کہ وہ اس سے گویا کہ بوجھل ہونے کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل معنی تو کچھ یوں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باب تفاعل میں دو شخصوں میں کسی مقابلہ یا مل کر کام کرنے کی سینس ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جو دو والے فعل ہے وہ واحد کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تفاقل بوجھل ہو گیا، یہ اس کا اصل معنی بنتا ہے باب تفاعل سے تساقل یا تساقل. اس میں تے بھی سے میں بدل گئی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے باب تفاعل اور تفاعل میں کہ اگر فائق الما وہ گیارہ حرفوں میں سے کوئی ایک آ رہا ہو، تے سے زال دال زے سین چین سواد زواد توئے زوئے، ان گیارہ حرفوں میں سے کوئی آ رہا ہو تو پھر تے کلمہ بھی اسی میں بدل جاتی ہے. تساقل میں سے آ رہی ہے، تے بھی سے ہو جائے گی. تطہرا میں تو آ رہی ہے، تے بھی تو ہو جاتی ہے اور بن جاتا ہے اتہرا. اور بھی تصدقہ اصدقہ وغیرہ بنتے ہیں لفظ قرآن کریم میں بکثرت اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے. یہ چینج جوازی ہے، لازمی نہیں ہے، یعنی فعل اپنی اصلی حالت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تساقل تم اگر یہ ہوتا تو بالکل ٹھیک ہوتا، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن عرب لوگ ایسے ان کے زبان کے جو پٹھے ہیں مخرج کے اس کے ماتحت وہ یہ چینج کر لیتے کہ ان گیارہ حرفوں میں اگر تے کے ساتھ وہ ان گیارہ میں سے کوئی آ رہا ہو تو تے بھی انہی میں بدل کے بولتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اثاقل تم بن گیا ہے. الف اس لیے لگانا پڑا کہ تساقل تم کی جب تے بھی سے بنی تو شد والی سے ہو گئی، اب شد والی سے کو کیسے پڑھے، اس لیے شروع میں ایک الف لگانا پڑے گا اور یہ حمزۃ الوصل ہوگا. جو حمزہ اس ضرورت سے لگانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ تو ساکن سے ہم ابتدا نہیں کر سکتے عربی میں کسی، اور شد والا حرف ساکن نہیں ہوتا ہے نا، پہلے سکون پھر اگلی حرکت. شد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو حرف ہیں، پہلے پر ساکن علامت سکون ہے، دوسرے کی کوئی حرکت ہے تو سکون سے تو نہیں شروع ہو سکتا، اس کے لیے ایک الف لگانا پڑتا ہے. اس لیے اس الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، یہ مجبوری اور ضرورت کا الف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ہے کو سے سے ملا کے پڑھا گیا ہے، الف کو پڑھا نہیں جاتا. ہاں جی مفتی صاحب کس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا کیا سوچ رہے تھے یا تمہاری منگنی ہو گئی ہے تو اس فکر میں بیٹھے رہتے ہو ہر وقت، تو بڑی گہری سوچ میں. اچھا اس ساقل تم بوجھل ہو گئے، تم پہ تو بوجھ ہی پڑ گیا، الارض زمین کی طرف بوجھل ہو گئے، زمین کی طرف یعنی ایسے بوجھل ہو گئے کہ زمین کی طرف ہی جا رہے ہو، اوپر پاؤں ہی نہیں اٹھتا. یہ ہے اس لفظ کا ترجمہ، اسی کو انہوں نے کیا ہے. تو گرے جاتے ہو زمین پر، تساقل کا معنی گرنا صرف نہیں ہوتا، بوجھ سے نیچے جانا، جیسے کوئی اوپر بوجھ ہو اور آدمی زمین کی طرف ہی جا رہا ہو اسی لیے انہوں نے گرتے ہو نہیں کیا، گرے جاتے ہو، یعنی تمہاری حالت ایسی ہے کہ ابھی گر جاؤ گے. بوجھل، بوجھ آدمی نے اٹھایا ہوا تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے، تو زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، اس کی بجائے یہ با محاورہ ترجمہ گرے جاتے ہو زمین پر. دیکھیے الہ کا ترجمہ پر سے کرنا پڑا اردو محاورے کی وجہ سے، وہاں اللہ تو نہیں آیا، اللہ وہاں تو بوجھ کا رخ جدھر ہے اس کے اعتبار سے لفظ آیا، زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، تمہارے پاؤں ہی نہیں اٹھتے، پاؤں ہی تمہارے بوجھل ہو گئے ہیں. وہ اردو میں جیسے کہتے ہیں پاؤں مان مان کا ہو گیا، او پاؤں بھاری اور ہوتا ہے. پتا بھی تمہیں ہے یا نہیں اس خطرناک لفظ کا. اچھا من من کے پاؤں عموماً اردو میں یہ کہتے ہیں. تو اراغی تم بالحیات الدنیا، یہ آ استفامیہ ہے. اراغی تم، کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم نے پسند کر لیا. پسند کر لیا ہوتا تو رضی کے بعد بے نہ ہوتا، ویسے لگ تو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ رضیہ تین طرح پڑھ چکے ہیں استعمال ہوتا ہے، رضیہ ہو و رضیہ بہی و رضیہ عنہ. رضیہ ہو ڈائریکٹ مفعول، اس کو پسند کیا، اور رضیہ بے اس کے معنی بھی ہیں، اس کے ساتھ راضی ہو گیا، یعنی خوش ہو گیا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے. کسی کے بارے میں کوئی چیز پسند کر لینا یوں بھی آتا ہے، اور رضی عنہ اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، یہاں بے کے ساتھ آیا. ارضیت الحیات الدنیا بھی آ سکتا تھا، کیا تم نے پسند کر لیا دنیاوی زندگی کو. اور ارضیت الحیات الدنیا، کیا تم خوش ہو گئے. اب انہوں نے ترجمہ بے کی وجہ سے کر لیا، خوش ہو گئے دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی زندگی پر. بے کا ترجمہ پھر اردو میں پر کرنا پڑے گا، بنتا تو ہے کیا تم خوش ہو گئے دنیاوی زندگی کے ساتھ، بے معنی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تم خوش ہو گئے دنیاوی زندگی کے ساتھ. لیکن محاورے میں آئے گا کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی پر خوش ہو گئے. رضی آپ پڑھ چکے ہیں، رے و ادواؤ مادہ سے ہے رضی تم، یہ اصل میں کیا ہے اس کا وزن، وزن اصلی کیا ہے، ہاں فعل تم، فعل تم اصل میں بلکہ تھا رضو تم، کیونکہ اصل تو واو ہوتی ہے، پھر واو یہ میں بدل گئی، تو یہ اس میں یہ کے اعتبار سے کوئی چینج نہیں ہے صیغے میں، صرف یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور ہو گیا. ہم رضی تم نہیں پڑھتے، رضی تم پڑھتے ہیں، وہ جو مد اور لین ہوتی ہے نا، واو سے پہلے پیش، یہ سے پہلے زیر ہو تو کھینچ دیتے ہو، مد میں پڑھا جاتا ہے، وہ نہ ہو تو لین ہوتی ہے. اگر اس طرح سے مثلا کوئی اور حرف ہو تو دعاب کے بعد مثلا رے ہوتی تو ہم دیر پڑھتے، یہ اس کا فرق پڑھنے کا پڑتا ہے، ورنہ مادے کے اعتبار سے کوئی چینج نہیں ہے. رضی تم میں، کیا تم راضی ہو گئے بالحیات الدنیا. حیات الدنیا صفت موصوف ہے، الحیات یہ بھی بات ہو چکی ہے، یہ مادہ سے حیاتن اور حیاتن، اور بعض کے نزدیک چونکہ اس کا مادہ واوی بھی ہے، قرآن کریم میں یہ واو اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ مادہ شاید واوی ہے، اگرچہ ڈکشنریوں میں اس کا مادہ عموماً ہے یہ بھی دیا ہوتا ہے اور زیادہ تر یہی دیا ہوا ہوتا ہے. بہرحال ڈکشنریوں کا اپنا اپنا اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض نے اس کا مادہ ہے یہ واو بھی بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مشتق بعض لفظوں میں واو کا استعمال ہوتا ہے، مثلا حیوان، حیات وغیرہ، نسبت میں بھی حیی نہیں کہتے، حیویون کہتے ہیں. الدنیا ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ دال نون واو مادہ سے ہے، دنا یدنو من قریب ہونا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ادنا اور دنیا مذکر مؤنث جو صیغے ہیں افعال اور فعلاء کے وزن پر، افعل و تفضیل کے وزن پہ یہ صیغے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے وہ مؤنث چیز جو بہت ہی نزدیک ہے. تو یہ دنیاوی زندگی چونکہ قریب ہے اس لیے قریب ترین زندگی، یعنی یہ دنیاوی زندگی. اور دنے و ید ناو، اسی دال نون واو مادہ کو اگر سمے یا اسماؤ سے پڑھے تو پھر بنتا ہے دانی یا یاد نا رضی یا یارضا کی طرح. اس کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا ہونا, دانی یا یاد نا میں نے گھٹیا ہونا. اگر اس سے اس کو افضل و تفضیل مانے تو پھر ادنا اور دنیا کا معنی ہے سب سے گھٹیا چیز. یہ دونوں امکان ہو سکتے ہیں, دنیا کے سب سے قریب والی چیز, سب سے گھٹیا زندگی. بہرحال یہ تو لفظی بحث تھی. اردو میں دنیاوی زندگی یہ جس طرح سے آیا ہے ترکیب توصیفی میں, اردو میں بھی ہم ترکیب توصیفی کریں گے دنیاوی زندگی, اور اگر ترکیب اضافی سے اردو میں کر لیں دنیا کی زندگی تو محاورے کے اعتبار سے غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اصل عربی میں تو ترکیب توصیفی ہے. من الآخرہ, آخرت سے, آخرت کے یہاں من کے مقابلے پر کا معنی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں افل التفضیل میں زید عالم من بکرن, زید بکر کے مقابلے پر زیادہ علم والا ہے. من کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے نا کے مقابلے پر, تو یہاں انہی معنوں میں آیا ہے من الآخرت. کیا تم راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے پر؟ انہوں نے اسی لیے کیا آخرت کو چھوڑ کر. دیکھیے ایک ترجمہ آپ کے سامنے ہے, کم از کم اس کو اور جو لفظوں کے مفہوم بنتا ہے اس کو تو سمجھیں. زیادہ ترجمے کاش کے ہمارے پاس ہوتے اور ترجمۃ القرآن یوں پڑھا جاتا. ایک تمنا ہی ہم دل میں لے کے مر جائیں گے کہ جی چاہتا تھا کہ کوئی پانچ سات آدمیوں کا عربی پڑھے ہوں کا گروپ کوئی ٹائم بنائے کہ ایک گھنٹہ قرآن مجید کے آٹھ دس ترجمے سامنے ہوں اور پھر بیٹھ کے اپنا پڑھ رہے ہوں کہ اس نے کیا کیا, اور اگر وہ بولڈ بن جائے اور ایک نیا ترجمہ کرنا چاہے تو وہ بھی بہترین ہوگا. یہ بات میرے ذہن میں 62 سے آتی ہے چلی. اس وقت ابو بکر غزنوی مرحوم اور میں نے ایک دفعہ تین صورت قرآن کی بی اے کے لیے ہم نے کتاب لکھنی تھی. کتاب تو خیر وہ بی اے آپشنل کی تھی, لیکن ہم نے جو تین صورتیں پڑھی اس وقت اسی نقطۂ نظر سے آٹھ دس ترجمے انگریزی کے, اردو کے, فارسی کے, تفسیریں سامنے رکھ کے, اس میں پھر مزہ آتا ہے کہ اصل سے ہٹا کون ہے. اور بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہٹتا, صرف ہر ایک کے اپنے لفظوں کا سلیکشن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس آدمی نے خوب لفظ نکالا. بعض دفعہ ضروری نہیں, گمراہ آدمی بھی بہترین لفظ اختیار کر جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یتخذونہم اولیاء من دون اللہ, کی جگہ قرآن میں منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں. تو اس کا وہاں کہیں سورۃ النساء میں تھا, مودودی صاحب اور سارے تراجم اور ڈپٹی نذیر اور پڑھے کوئی کے ذرا ساتھی بناتے ہیں, رفیق بناتے ہیں, دوست پکڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پرویز کا ترجمہ مجھے سب سے پسند آیا. اس نے وہاں کیا تھا ان سے یارانہ گانٹتے ہیں. اب وہ یارانہ گانٹنے میں جو سینس ہے نا اتخاذہ اولیاء میں, وہ دوسروں رفیق بناتے ہیں, دوست بناتے ہیں, ساتھی بناتے ہیں, وہ نہیں بات. اس میں وہ جو میلیشس ہونے کی وہ سینس ہے نا میلس, وہ باقی لفظوں میں نہیں آتی. یارانہ گانٹتے ہیں میں ایک ملیشس انٹینشن کا خود بخود اس میں انڈرسٹوڈ معنی ہو جاتا ہے, جو کہ یتخذونہم اولیاء من دون المومنین میں. تو لفظوں کا انتخاب بڑی عجیب شے ہوتا ہے, دماغ ہے, کسی کا کہیں پہنچ گیا, کسی کا کہیں پہنچ گیا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے نا آخرت کو چھوڑ کر, وہی بات ہے آخرت کے مقابلے پر, یعنی آخرت کو چھوڑ کے اس کی طرف مائل ہوئے جاتے ہو. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل, فاؤ میں فے تو پس کے معنوں میں ہے. ما یہ باب ما بھی یہاں نافیہ ہے. ویسے ہم استفہامیہ کر سکتے تھے, کیا ہے حیات دنیا کا سامان, لیکن آگے آ رہا ہے الا, الا وہ اس کے جو ہے نا استفہام کو توڑ دیتا ہے کہ یہ استفہام نہیں ہو سکتا. الا نفی کے بعد ہی آتا ہے, تو معلوم ہوا یہ ما نافیہ ہے. ما متاع الحیات دنیا, نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان. متا مضاف الیہ مضاف ہے, متا میں نے سامان میم تے عین مادہ سے. عام طور پر متا گھریلو ڈے ٹو ڈے جو یوز ہونے والا سامان ہے اس کو متاع کہتے ہیں، چارپائی ہے، کرسی ہے، میز ہے، برتن ہے، گھر کے یہ جو گھر میں بھی سنبھال کے رکھا ہے ڈیکوریشن کے طور پر یا کچھ، وہ متاع نہیں کہلاتا. عموماً یوٹیلیٹی کی جو چیزیں ہیں انہیں متاع کہتے ہیں، یعنی وہ چند روزہ استعمال کی شے ہے. وہ تو متاع کا معنی نفع اٹھاتا، سو کچھ نہیں نفع اٹھاتا، یہ اٹھانا کیا ہے، اٹھاتا نہیں. متاع کا معنی نفع اٹھانا، متا یمتا سے مصدر بنا لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے عموماً متعن بھی ہوتا ہے لیکن شاید مصدر متعن بھی ہو. تو متعن سامان کو بھی کہتے ہیں، اور اگر مصدر کے معنی لیں تو اس سامان کو استعمال کرنا، ٹو یوٹیلائز، یہ معنی ہو سکتا ہے. اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا نفع اٹھانا. نفع اٹھانا سے یاد رکھیے کہ استعمال کرنا ہی مراد ہے. تجارت وغیرہ کو جو نفع ہوتا ہے اس کے لیے نہیں متاع کا لفظ استعمال ہوتا، وہ تو ربحن ہوتا ہے نفع کے لیے لفظ. تو یہاں وہ بھی نفع ہی ہے، ایک فائدہ آپ اس کا اٹھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، چاہے گلاس میں پانی پی رہے ہیں، چاہے چارپائی پہ سو رہے ہیں، اس کا نفع وہی ہے. تو اسی لیے انہوں نے نفع اٹھانا ترجمہ کیا ہے. اور اگر ہم اسم میں کریں تو پھر سامان نہیں ہے، دنیاوی زندگی کا سامان. انہوں نے کہا دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا کچھ نہیں. فی الآخرت، یہاں بھی وہی آخرت کے مقابلے پر، یہاں بھی فی آیا ہے، آخرت میں یعنی یہ نفع یا سامان کچھ بھی نہیں ہوگا. الا قلیل، آخرت کے مقابلے پر یہ نہیں ہے کچھ بھی مگر بہت تھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں اس سے کہیں بڑی نعمتیں یا وہ فوائد ہیں. فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان یا فائدہ اٹھانا. فی الآخرت، آخرت کے مقابلے پر، یعنی آخرت کی زندگی میں لے جائیں اس کو تو پھر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. الا قلیل، مگر کم ہے. اب دیکھیے یہاں قلیل ان الا کے بعد رفع میں کیوں آیا ہے؟ ایک تو حصر کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ الا اور ما کو ہٹائیں تو پھر یہ متاع الحیات الدنیا قلیل ان خبر آئے گی رفع میں، اسی طرح الا کے بعد رفع میں آیا. وہ کہ جو عبارت کا اعراب ہوتا پھر الا کے بعد اسی طرح آیا ہے. پہلا جملہ منفی ہے اور فما متاع الحیات الدنیا پورا فی الآخرت پورا جملہ بھی نہیں ہے، نامکمل جملہ ہے نا. تو نامکمل جملہ اور منفی ہو اور پھر الا ہے، تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ پھر اعراب کے مطابق جو عبارت کا تقاضا وہی اعراب ہوتا ہے. اور اس کا قاعدہ آپ کو یہ بتایا کہ ادھر نفی ہٹائیں ادھر الا ہٹائیں تو بنتا ہے متاع الحیات الدنیا قلیل، وہی قلیل رفع میں لگا ہے جو خبر تھی. نہیں ہے دنیاوی زندگی کا یہ سامان آخرت میں دیکھا جائے تو مگر بہت تھوڑا ہے. الا تنفرو، اگر تم کچھ نہیں کرو گے، یہ ہے ان لا، ان شرطیہ اور لا تنفرو. یہ لا تنفرو فعل نہیں نہیں ہے، لا تنفرو فعل نہیں بھی تو ہو سکتا ہے نا، مت نکلو، مت کچھ کرو، تو پھر اس سے پہلے ان تو نہیں لگ سکتا. اگر مت کوچ کرو یہ تو کوئی فکرہ ہی نہیں بنتا. یہ لا تنفرونا ہے جو ان کی وجہ سے کیا ہو گیا اسے، ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے مجزوم کو، مجزوم ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجزوم میں یہاں نون ہی گرا ہے نا، نون والا سیگا ہے، نون عربی والا، نون گر گیا. تو لا تنفرون کا نون گرا ان کی وجہ سے. لا تنفرو اگر فعل نہیں ہوتا تب بھی اس کا نون گرتا، لیکن اب ان کی وجہ سے گرا. اور ان لا کو ملا کے الا لکھا جاتا ہے. اس الا اور وہ الا جو استثناء میں آتا ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے ٹینٹ میں کچھ ہونا چاہیے. اگر اوپر کی بتی بجھی ہوئی ہوئی تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا. الا، ابھی آپ نے الا ادھر قلیل سے پہلے پڑھا ہے. الا تنفرو، اگر کچھ نہیں کرو گے، یعنی جنگ کے لیے نہیں نکلو گے، اگر تم نہ نکلو گے. یہاں انہوں نے وہی نکلو گے کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، اوپر کچھ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، دونوں درست ہیں اپنی جگہ، لیکن کچھ جنگ کے کنٹیکسٹ میں زیادہ موضوع لفظ تھا. یعذبکم، تو وہ تم کو عذاب دے گا. یعذبکم میں کیا چینج ہوئی ہے عربی؟ اور کوئی جاگتے ہو شاک بولو، جواب شرط میں مجزوم ہوا ہے. یعذب یعذبوں کا یعذب ہو گیا, وہ دے گا تم کو عذاب. یعذب کی ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے, اور عذاباً علیماً چاہے مفعول مطلق بنا لے, مفعول مطلق ہی ہے. نہیں نہیں حال نہیں ہو سکتا بے وقوف, مفعول تو کم ہے اصل میں, اور عذاباً علیماً کو آپ مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں کیونکہ عذاب ویسے تو عذاب یعذب کا مصدر تعذیباً ہونا چاہیے, یعذبکم تعذیباً علیماً, کیونکہ باب تفعیل کا مصدر تو یہی ہوگا. لیکن عذاب بھی مصدر ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے لفظوں سے اور دوسری طرح بھی مصدر آ جاتا ہے مفعول مطلق. چاہے تو مفعول مطلق بنا لے, اور چاہے تو پھر یعذبکم کا ایک دوسرا مفعول اس کو بھی سمجھ لے. دوسرے دو مفعول ہو گئے, ایک جس کو سزا دی ایک جو سزا دی, دونوں ہی اس طرح سے مفعول مطلق والی بات بھی وہی ہے. تو یعذبکم عذاباً علیماً, علیم کے بنے دردناک, الف لام میم علم یا علم درد محسوس کرنا. علم الرجل اس آدمی کو پین ہوا محسوس, درد کہیں جس طرح کا بھی ہو. علم معنی ہوتا ہے درد, وجعن معنی بھی درد ہوتا ہے, علم معنی بھی درد ہوتا ہے. عربی میں شاید درد کے لیے اور بھی کئی لفظ ہو. پھر درد کے مختلف, مثلا سر درد کے لیے لفظ صداع ہوتا ہے, وہاں نہ وجعن استعمال ہوتا ہے نہ علم. علم عام طور پر کسی چوٹ یا زخم سے جو درد پیدا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ علم آتا ہے زیادہ تر. وجہ عموماً کسی طبی وجہ سے کوئی اندر سے درد اٹھ رہا ہو سینے میں پسلی میں کہیں, اس کے لیے لفظ وجہ آتا ہے پین کے لیے. اور اس کے لیے اصل میں تو کوئی اور انگریزی لفظ ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ڈاکٹروں کی اصطلاح ہے کہ مثلاً ہڈی ٹوٹی ہے یا زخم کٹ ہوا ہے تو اس سے جو پھر بعد میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ان کی اپنی اصطلاح ہے, علم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ تم کو سزا دے گا, دردناک سزا. علیم فعیل کا وزن ہے, اور اس کے یہ اصل اسم فاعل کے معنوں میں آیا ہے. یاد رکھیے فعیل کا وزن مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے, فاعل کے معنوں میں بھی آتا ہے. مثلا قتیل, اس کا معنی ہے مقتول, اس میں مفعول کے معنی میں قتیل آیا ہے. یہ جو علیم ہے یہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے, الف میل الف لام میم مادہ سے اگر اسم فاعل بنتا تو عالم ان بنتا نا. لیکن علم یا علم کا معنی ہے درد محسوس کرنا, تو عالم ان کا معنی اگر ہو سکتا ہے کوئی تو پھر ہوگا درد محسوس کرنے والا. تعلمون کما یعلمون قرآن میں استعمال ہوا ہے علم یعلم سے فعل, کہ تمہیں بھی درد ہے جیسے کہ ان کو درد ہوا ہے پہنچا ہے زخموں کا. تو عالم ان کے معنی تو ہے درد سہنے والا, یہاں تو ہے درد پیدا کرنے والا. تو یہ آتا ہے فعل باب افعال سے ان معنوں میں.